لیے کہ وہ لفظ ہے جس میں محکوم انسان اور آزاد انسان اس کا تقابل کیا انہوں نے. آزاد کی دولت دل روشن نفس گن، محکوم کا سرمایہ فقط دیدہ نمناک. آزاد کی دولت دل روشن نفس گن، محکوم کا سرمایہ فقط دیدہ نمناک. محکوم ہے بے غالہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک. بہت اونچے اشعار ہیں لیکن صرف پہلے شعر تک رکھیے اس وقت میں آپ کو. تو وہاں سے یہ کہ ان کے دل ابھی ایسی شخصیتیں بالکل ناپید نہیں ہوئیں جن کے دل روشن نور یقین اور لفظ گرم ایمان حرارت ایمانی سے معمور ہیں. اور اب ضرورت اس کی ہے کہ ایمان و یقین کی ایک عام رو ایسی چلے کہ قریا قریا اور بستی بستی ایسے صاحب عظیمت لوگ موجود ہوں جن کی زندگیوں کا مقصد وحید خدا کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کا حصول ہو، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق کہ لا یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، یہ حضور نے حضرت علی سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اے علی یہ جان لو کہ اگر اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ سرخ اونٹوں سے بھی بڑی دولت ہے. عرب کا سرمایہ اونٹ، تو ان میں سرخ رنگ کا اونٹ جو ہے وہ زیادہ قیمتی، تو سرخ اونٹوں سے بڑی دولت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے. اب ظاہر بات ہے وہ انسان انٹلیکچوئل بھی ہو سکتا ہے، نان انٹلیکچوئل بھی ہو سکتا ہے، انسان تو انسان ہے. لہذا ایسے لوگ جن کا زندگی کا مقصد وحید خدا کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کا حصول ہو، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق کہ لَن یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، خلق کی ہدایت و رہنمائی کو زندگی کا واحد لائحہ عمل قرار دے لیں اور اس کے سوا ان کی زندگی میں کوئی اور تمنا آرزو یا حوصلہ و امنگ باقی نہ رہے. انڈر لائن کیجیے ان ورڈس کو. ہر شخص کے سامنے جو ہے نہ کوئی آئیڈیل، کوئی ایمبیشن، سم گول ٹو اچیو، یہ ہوتا ہے شعوری غیر شعوری. وہ ایمان جو احسان والا ایمان ہے وہ جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے پھر واقعی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ، کوئی اور تمنا اور آرزو اور حوصلہ اور امنگ باقی نہیں رہتی سوائے اس کے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی رضا، اس کے مخلوق کی ہدایت، اور اس میں اپنی تن من دھن کو کھپا کر انسان حاصل کرے. یہاں شعر نکلی جو بہت پیارا شعر ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ایک خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، بڑا پیارا شعر ہے، اس میں شعریت بھی بہت کمال کی شعریت ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. یہ جو حریم قلب ہے اس میں سے دوسری ہر آرزو نکل جائے گی تو اللہ اندر آئے گا. اللہ بڑا غیور ہے، یہاں اور تمنائیں آرزوئیں آباد کی ہوئی ہیں تو اللہ نہیں آئے گا. اس لیے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. اب یہاں ایک بہت اہم بحث آ رہی ہے اگلے پہرے میں. ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں احیائی تحریکوں کا ذکر آیا ہے، تبلیغی جماعت کا ذکر نہیں آیا. یہ یہاں ہے اب تبلیغی جماعت کا ذکر. یہ تقلیدی اور غیر شعوری ایمان، اس کے ضمن میں تبلیغی جماعت اس وقت ایک بہت بڑا کام کر رہی ہے. خوش قسمتی سے بر صغیر ہند و پاک میں ایک وسیع پیمانے پر ایسی حرکت پیدا ہو بھی چکی ہے جس کے زیر اثر عوام نے ایمان کی روشنی پھیلی، اور کائنات سے زیادہ خالق کائنات، مادے سے زیادہ روح، اور حیات دنیاوی سے زیادہ حیات اخروی کی اہمیت کا احساس اجاگر ہو رہا ہے. ہماری مراد تبلیغی جماعت سے ہے جسے بجا طور پر تحریک دیوبند کی ایک شاخ قرار دیا جا سکتا ہے. اس کی قیادت، اس کے مؤسسین سب کے سب دیوبند سے کے حلقے سے متعلق ہیں. اس تحریک کے سامنے اقامت دین یا انقلاب یا دین کو قائم کرنے کا نصب العین نہیں ہے یا مقصد نہیں ہے یا ان کا ہدف وہ نہیں ہے. اس لیے کہ علماء کے سامنے وہ تصور آئی نہیں, صدیوں سے نہیں رہا. یہ چونکہ اسی کی ایک حرکت کی ایکسٹینشن ہے, ایک تحریکی صورت کے اندر اس کی ایک ایکسٹینشن ہے, اس کا پھیلاؤ ہے, لہذا اس میں بھی کانسیپٹ ہوئی ہے. لیکن اس کانسیپٹ میں جو انتہائی ایمفیسس ہے وہ اس پر ہے کہ عبادات, نماز, روزہ, ذکر اور چھوٹی سے چھوٹی سنتوں کا انتظام, یعنی وہ عمل جو میں نے کہا تھا. تقلیدی ایمان دو چیزوں سے حاصل ہوگا, اصحاب یقین کی صحبت یا عمل. اسی لیے وہ کہتے ہیں یہ ایمان کی محنت ہے, یہ اصطلاح سمجھیے ان کی. گھروں سے نکلنا, گھومنا پھرنا, کہ یہ کہ نمازیں, ظاہر بات ہے کہ آپ گھر میں ہیں, دن میں تین نمازیں باجماعت ہو گئی ہیں, دو کا کہیں دعویٰ ہو گیا ہے, یا یہ کہ وہ مؤخر ہو گئی ہیں, نکلے ہوئے 40 دن کے لیے, تو 40 دن میں تو ہر نماز واپسی مسجد ہی میں پڑاؤ ہے, مسجد ہی میں ڈیرا ہے, مسجد ہی میں سونا ہے, لہٰذا آپ کوئی نماز آپ کی جو ہے وہ باجماعت نہیں, یہ ایسی نہیں ہوگا کہ باجماعت نہ ہو. پھر ماحول وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی اور چیزیں جو ہیں آپ کو, آپ کی توجہ کو جو ہے وہ منتشر نہیں کر رہی ہیں, اس ماحول کے اندر سنتوں کے اوپر عمل خود بہت آسان ہو جاتا. آپ دوسرے ماحول میں جاتے ہیں تو اس کا رنگ اور ہے, جہاں ہے تو یہاں تو ماحول ہی وہ ہے. تو وہ جو ایک انٹینسٹی پیدا ہوتی ہے عمل کی, اس کے نتیجے میں یقین ایمان پیدا ہوتا. اور جس کی تاثیر کچھ ایسے اصحاب یقین, ایمان و یقین کے ہاتھوں ہوئی ہے کہ آج ایک تہائی صدی سے زیادہ گزر جانے کے باوجود, یہاں بھی تہائی کو صحیح کر لیجئے, اب تو یہ 20 صدی ہے, سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کے 200 خروش میں کوئی کمی نہیں آئی, اور اس کے باوجود کہ اس کے طریقہ کار سے ہم کلیتاً اتفاق نہیں کرتے. ہمارا مشاہدہ ہے کہ اس کے زیر اثر لوگوں کے طرز فکر اور نقطۂ نظر میں ایک ایسی عمومی تبدیلی واقعتاً پیدا ہو جاتی ہے, جس کے نتیجے میں وہ یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اصل حیثیت کائنات کی نہیں خالق کائنات کی ہے, اصل اہمیت اسباب کی نہیں مسبب الاسباب کی ہے, بھوک خدا غذا سے نہیں حکم خداوندی سے مٹتی ہے, اور پیاس پانی سے نہیں اذن باری تعالیٰ سے بجھتی ہے. دین کے چھوٹے سے چھوٹے احکام انہیں کسی منطقی استدلال کی بنا پر یا کسی نظام زندگی کے اجزاء یا اس کو قائم کرنے کے ذرائع کی حیثیت سے نہیں بلکہ فی نفس ہی خیر نظر آنے لگتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنتیں بجائے خود نورانی معلوم ہونے لگتی ہیں, اور زندگی اور اس کے لوازمات کے بعد میں کم از کم پر قناعت کر کے وہ اپنے اوقات کا معتدب حصہ ایک مخصوص طریق پر تبلیغ و اشاعت دین کے لیے وقف کرتے ہیں. یہ میری ساری گفتگو ہے اصل میں اصولی اعتبار سے. جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے کچھ دوسری قسم کی خرابیاں وہاں پیدا ہوئی ہیں جو آرگنائزیشن میں, موومنٹ میں کچھ عرصے کے بعد آ جاتی ہیں, اس سے مجھے بحث نہیں ہے اس وقت. اب یہ بات کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سال ہر سال سے چلے بھی لگا رہے ہیں لیکن غلط کام بھی کر رہے ہیں, مارکیٹ کے اندر ریپوٹیشن اچھی نہیں, جاتے تو ہیں, جہاں جائیں گے وہاں تو اتریں گے, نیو یارک میں تو معلوم ہوگا آسمان سے فرشتہ نازل ہوا ہے, نکل کر آیا پاکستان سے, لیکن اپنے ماحول میں ان کی ریپوٹیشن اچھی نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے یہاں ایک بیسک ڈیویشن, حضور نے دعوت و تبلیغ جو ہے اس کو فوکس کیا تھا, کنسنٹریٹ کیا تھا ایک مقام پر, پہلے مکے میں, پھر جزیرہ نما عرب میں, اور جب تک کہ جزیرہ نما عرب میں انقلاب نہیں آ گیا یا کم سے کم یہ کہ فتح مبین حاصل نہیں ہو گئی, نہ فتح نہ لگا فتح مبینا, آپ نے بیونڈ پینسولا عربین پینسولا آپ نے اپنا کوئی خط بھی نہیں بھیجا, کوئی مبلغ بھی نہیں بھیجا, تو وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس وقت جو ہماری گفتگو وہ ایمان کے اعتبار سے, کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے جس فرد یا جس جماعت یا جس تنظیم یا جس گروہ میں جو خیر ہے اسے بھی مانیں, جو کمیاں ہیں اس کا بھی ہمیں ادراک ہونا چاہیے, شعور ہونا چاہیے, تبھی ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بیلنسڈ ہو. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان حضرات کی تقاریر جو ہوتی ہیں وہ بیس چیز پر ہوتی ہیں. آدمی دکان سے نہیں پلتا, آدمی دفتر سے نہیں پلتا, آدمی کھیت سے نہیں پلتا, اللہ کے پالے پلتا ہے.
یہ ان کا کہنا ہے اور بات صحیح ہے. بھوک آدمی کی روٹی سے نہیں ختم ہوتی, اس میں باری تعالیٰ سے. حدیث میں دیگر الفاظ بھی آئے ہیں کہ ہر لقمہ جو انسان کے حلق سے نیچے اترتا ہے وہ اپنے رب سے اجازت چاہتا ہے کہ پروردگار کیا حکم ہے, میں اس کے حق میں غذا کا کام دوں یا زہر کا کام دوں. وہی لقمہ کبھی زہر بن کے لڑ جاتا. تو ہر آن وہ اذن باری تعالیٰ, رب وہ ہے, پالنہار وہ ہے, پرورش کنندہ وہ ہے, اعتماد اس پر, توکل اس پر, یقین اس پر. اور واقعتاً ایک محسوس اور مشہور کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے, وہ انٹینسٹی کے درجے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگرچہ کوالیٹیٹیو ایسپیکٹ سے وہ ایک تقلیدی اور غیر شعوری ایمان ہے, اس میں فکر کا ایلیمنٹ نہیں ہے, انٹلیکچوئل سائڈ اس کا بالکل نہیں. اب یہاں سے اس تبدیلی جماعت اور اس کی تحریک کی جو بھی مثبت جو اس کی کنٹریبیوشن ہے اس کا ذکر کرنے کے بعد اب میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں جس کی میں وضاحت کچھ کر چکا ہوں پہلے. لیکن چونکہ اس تحریک میں اصل تقاطب عقل سے نہیں جذبات سے, انسان میں انٹلیکٹ بھی ہے اور ایموشن اینڈ سینٹیمنٹ بھی ہے. جب آپ کسی کے انٹلیکٹ کو اپیل کرتے ہیں تو بات کچھ اور ہوتی ہے, آپ کو کچھ اور بات کرنی پڑے گی, دلیل سے, برہان سے, منطق سے. جذبات سے اپیل بالکل دوسری شے ہوتی ہے. تو اس میں اپیل جو ہے وہ عقل سے نہیں ہے, جذبات سے. اور اس کی اصل اساس علم پر نہیں, عمل پر ہے. علم میں تو وہ وہی علم ہے, بس مسائل کا علم, وضو کے کیا فرائض ہیں, کیا سنتیں ہیں, اور اس طریقے سے ہر چیز کے بارے میں وہ جو علم و ذکر وہ کہتے ہیں وہ علم بس یہی ہوتا ہے. کوئی ان کے ہاں تحریک نہیں ہے کہ عربی سیکھو, کوئی تحریک نہیں ہے کہ قرآن پڑھو, کوئی وہ عقل والی بات جو اس کا جواب بھی نہیں دیتے, بس کرو چلا لگاؤ, آؤ دیکھو, تمہیں خود پتہ چل جائے گا. نو آرگومنٹ, نو ریزنگ, واٹ ایور. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ذہانت ہے. اگر کوئی شخص اپنا اصل ہدف معین کرنے دائیں بائیں نہ جائے تو کامیاب ہوگا, لیکن اگر وہ ادھر ادھر جا رہا ہو, ادھر بھی کچھ دلچسپی ہے, ادھر بھی دلچسپی ہے, تو شاید وہ آگے کی ٹریک پر بھی اس کی بہت کم ہوگی. انہوں نے معین کر لیا, ہمیں عقلی فلسفیانہ باتیں کرنی ہیں, ہمیں کوئی الجھائے بھی تو جواب نہیں دینا, صاحب کہنا بھائی آؤ لگاؤ, وقت لگاؤ, وہ خود پتہ چل جائے گا. یہ ہے در حقیقت ان کی اپروچ, اینڈ اٹس ویری لاجیکل. جہاں تک ایک میتھوڈالوجی کا تعلق ہے, میرے نزدیک یہ اپروچ بڑی لاجیکل ہے. ایک محدود سطح پر یہ بھی بہت لاجیکل ہے کہ آدمی کو نکال دو, اچک کے لے جاؤ, یہاں رہے گا تو 100 گنا محنت کرو گے تب بھی وہ نتیجہ نہیں نکلے گا جب اسے اس ماحول سے لے جاؤ گے, اور 40 دن اگر اس ماحول کے اندر اسے رکھو گے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس کا اثر, اس کے اثرات کرنا. یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن ہماری مصیبت کیا ہے کہ انسان کو کہا گیا ہے حیوان عاقل. اور اگرچہ سب انسان عاقل نہیں ہوتے, لیکن انسان پیروی کرتے ہیں اپنے انہی لوگوں کی جو عاقل ہوتے ہیں. تو پریکٹیکلی وہ انسان عاقل ہے, اور عقل سے یہاں اپروچ ہی نہیں ہے, عقل سے اپیل ہی نہیں ہے. لہذا وہ جو لوگ ہیں انٹلیکچوئل, ان پر ان کا اثر نہیں ہوگا. جن کا جذبہ ہے, جذبات اچھے ہیں, وہ فوراً متاثر ہوں گے اور چل پڑیں گے. لیکن جہاں پر بریک لگا ہوا ہے عقل کا, وہ ان کا بریک نہیں کھلتا. اور یہ بات جان لیجئے کہ ہیومن سوسائٹی بہیو ایز اے لیونگ آرگینزم. انسانی معاشرہ ایک زندہ انسان کی طرح ہی بہیو کرتا ہے. اب آپ تجزیہ کیجئے کہ میرا یہ جسم ہے اور اس کا وزن اب تقریباً 2.5 من ہے, 2.5 من کی لاٹ چاہیے اس کو, لیکن اس میں ایک یہ چھوٹا سا ہے یہاں باکس, اس میں کمپیوٹر ہے. فیصلے یہاں ہوتے ہیں, میرا ہاتھ کسی شے کو پکڑ سکتا ہے, لیکن کس کو پکڑے کس کو نہ پکڑے اس کا فیصلہ ہاتھ نہیں کر سکتا, وہ یہاں ہوگا. میری ٹانگیں مجھے لے کر چل سکتی ہیں, کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے یہ ڈیسیجن ٹانگوں کے ہاتھ بس کرو نہیں ہے. دس ڈیسیجن ہیز ٹو بی ٹیکن ہیئر. یہاں سے آرڈر پاس ہوتے ہیں, یہ کنٹرول کرتا ہے پورے جسم کو. تو یہ ہے ایک میکینزم. اسی طرح ہیومن سوسائٹی بہیو ایز این انڈیویجل. اس کا ایک طبقہ ہوتا ہے جسے ہم انٹلیکچوئل مائنورٹی کہتے ہیں, ہوتی ہے وہ مائنورٹی, میجورٹی کبھی نہیں ہوتی. دی برین ٹرسٹ دی انٹیلیجنسیا دی انٹلیکچوئل مائنورٹی, لیکن سوسائٹی پیروی اس کی کرتی ہے. بالکل جیسے ہاتھ پاؤں حرکت کرتے ہیں دماغ کے اشارے پر, دماغ کے فیصلے کے مطابق. جب تک یہ نہیں بدلے گا اس وقت تک انسان تبدیلی قبول نہیں کرے گا, اور جب تک برین ٹرسٹ کسی سوسائٹی کا کنورٹ نہیں ہوتا مؤثر حد تک, اکثریت وہاں بھی نہیں ہوا کرتی لیکن ایک افیکٹو حد تک, اس وقت تک کوئی سوسائٹی تبدیلی اختیار نہیں کرے گی. ہاں انڈیویجول بدل جائیں گے. کون سے انڈیویجول؟ جن کا بیسک جو اسٹرکچر ہے پرسنالٹی کا وہ ایموشنل ہے یا سینٹیمنٹل ہے, اور وہ اکثریت انہیں کی ہے, لہذا وہ تو بدلیں گے. اور میں نے جو حدیث سنائی تھی اسی جگہ پر تو سنائی تھی, لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من فضل النعم. اس اعتبار سے اس کام کی اہمیت کو کم نہ سمجھیے. کچھ لوگ بھی اگر بدل گئے, کچھ لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی, بہت بڑی کمائی ہے, بہت بڑی جو ہے ہمارے لیے اچیومنٹ ہے, لیکن دس سوسائٹی ایز اے ہول, اگر آپ کو تھرڈ لیول پر جانا ہے, آپ کو معاشرے کا نظام بدلنا ہے, آپ کو دین کی ٹوٹل سپریمیسی کو ایسرٹ کرنا ہے اور نافذ کرنا ہے, تو پھر یہ ہے کہ اس انٹلیکچوئل مائنورٹی کو انویڈ کرنا ضروری ہے, اس برین ٹرسٹ کو. یہ بات سمجھ لیجیے, پڑھ لیجیے. لیکن چونکہ اس تحریک میں اصل تخاطب عقل سے نہیں جذبات سے ہے, اس کی اصل اثرات علم پر نہیں عمل پر ہے, لہذا اس کے اثرات محدود ہیں. اور معاشرے کے وہ طبقے جن کے یہاں جذبات پر عقل اور عمل پر علم کو اولیت حاصل ہے, اس سے اثر پذیر نہیں ہوتے. ایسے لوگ اپنی ذہنی ساخت کی بنا پر مجبور ہوتے ہیں کہ عقل کی جملہ وادیاں طے کر کے اس کی وادی میں قدم رکھیں, اور خرد کی تمام گتھیاں سلجھانے کے بعد صاحب جنون ہوں. اقبال کا شعر ہے, خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں, میرے مولا مجھے صاحب جنون کر. کچھ لوگ ان کا اسٹرکچر ایسا ہے پرسنالٹی کا, ان کے ممکن نہیں ہے جب تک بات ان کے عقل پر تیل نہیں کرتی, وہ آگے جائے گی نہیں. یوں سمجھیے کہ ان کے دل, اب میں یہ دل بنا رہا ہوں, ان کے دل میں ایک حصار ہے ان کے ذہن کا, یہ پردہ ہے. یو کانٹ اپروچ دیئر ہارٹ ود آؤٹ پیئرسنگ دس بیریئر, جو بھی اس کے راستے میں رکاوٹ ہے, جو بلاکیج کو توڑنا پڑے گا. نظریات بیٹھے ہوئے دماغ میں, ایگزسٹینشلزم ہے, لاجیکل پازیٹیوزم ہے, ایوولوشن ہے, آرگینک ایوولوشن ہے, مارکسزم ہے, یہ نظریات بیٹھے ہوئے, یہ دل کے اوپر حجابات اس کے آگے ہیں. جن کے دماغوں میں یہ نظریات نہیں ہیں ان کے دل کھلے ہوئے ہیں, سامنے ہیں آپ کے اپروچز. جذبات جو ہیں براہ راست اس کو اپیل کیجیے, دے ول فالو یو. کھڑا ہو جائے گا ایک آدمی, ٹھیک ہے میرا ضلع لکھ لیجیے, کوئی سنے گا. لیکن جس کے یہاں وہ عقل بات سے پہلے وہ غور کرتا ہے, سوچتا ہے, اس کے لیے دلیل مانگتا ہے, اس کے دماغ میں فلسفے ہیں, جب تک ان کی نفی نہ ہو, جب تک ان کو توڑ پھوڑ کر نہ رکھ دیا جائے, جب تک تقریب نہ ہو, یہ تقریب ضروری ہے ذہنی سطح پر. گفت رومی حد دلا کو نکا بات آنکھوں کیوں نہ لاگی اولا تعمیر را ویرا سن. پہلے آپ کو وہ سارے سوچ کے جو بھی سانچے بنے ہوئے توڑنا پھوڑنا ہوگا, اور پھر وہ ایمان کے لیے دل تک آپ اس کے اپروچ کریں گے. پھر یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسی قسم کے لوگ ہر دور اور ہر معاشرے کی وہ ذہین اقلیت انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتے ہیں جو خود معاشرے کی رہنمائی کے منصب پر فائز اور اجتماعیت کی پوری باغدور پر قابض ہوتے ہیں. لہذا ان کے نقطۂ نظر اور طرز فکر کی تبدیلی اور ان کے فکر و نظر کے انقلاب کو اولین اہمیت حاصل ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان ان لوگوں کے دلوں میں جادوگر نہ ہو سکا اور انہیں جہالت و جاہلیت کی ظلمتوں سے نکالا نہ جا سکا تو صرف عوام الناس کے قلوب و اذہان کی تبدیلی سے کسی مؤثر اور پائیدار تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی. تو ایک قدم ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آج ہم نے شروع کہاں سے کیا تھا کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اپنا پرابلم ایمان یقین. لیکن ایمان عوام کا ایمان خواص یعنی انٹیلیجنس یا انٹلیکچوئل کا انٹلیکچوئل مائنورٹی کا ان دونوں میں فرق و تفاوت. پہلے کے لیے صاحب ایمان کی صحبت بھی کافی ہے لیکن وہاں تو پھر سوال آ جائے گا وہ صاحب ایمان کہاں سے آئے گا جس کی صحبت جو ہے وہ دوسروں تک ایمان پہنچانے کا ذریعہ بن جائے. دوسری سے تقلیدی طور پر عمل کرتا رہے آدمی نماز روزہ حج زکات اس کی ایک ریفلیکشن ہے اس کی اپنی نورانیت ہے ان کے اندر ایمان آ جاتا ہے اور اس پروسیس کو تبلیغی جماعت نے بہت بڑے پیمانے پر ایڈاپٹ کیا ہے اور وہ مؤثر ہے اور کام ہو رہا ہے. اس میں یہ بات بھی خود بخود واضح ہو گئی جو کام ہو رہا ہے اب آپ اس کے اندر مزید محنت کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ہو رہا ہے کام بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کیا کام نہیں ہو رہا وہاں اپنی قوت کو لگائی اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ جو لوگ کے معاشرے کے اندر خود بخود ایک لیڈنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں دی برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی دی انٹیلیجنسیا دی انٹلیکچوئل مائنورٹی اس کو اٹیک کرنا ہوگا. اس کے اندر ایک مضبوط نیوکلیس صاحب ایمان و یقین لوگوں کا پیدا ہو تو معاشرہ جو ہے پھر اس کے تحت ایمان کی طرف ایک کل کی حیثیت سے ایک آرگینک ہول کی حیثیت سے وہ پورا آرگنزم جو ہے معاشرے کا وہ موو کرے گا ٹوورڈ اسلام اینڈ ڈومینیشن آف اسلام. اب ہم آ رہے ہیں یوں سمجھیے آسمان سے زمین پر. ایک آئیڈیلزم ہوتا ہے بہت اونچا آپ اس میں اپنے خیالات و تصورات کی اونچی اڑان اڑ رہے ہیں اس سے پھر آتے زمین پر قدم با قدم چلنا پڑتا ہے زمین پر ڈاؤن گراؤنڈ. تو کیا کرے اب کیسے کریں ویئر ٹو اسٹارٹ وٹ ٹو ڈو ہاؤ ٹو انیشیٹ دس پروسیس. کام بہت مشکل ہے لیکن بہت ضروری ہے. ہم نے سمجھ لیا اس کے بغیر جو ہے ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. افراد بدل جائیں گے راستہ نہیں بدلے گا نظام نہیں بدلے گا اور دین واقعی طلب کی ٹوٹل ڈومینیشن چاہتا ہے اس کو فصل میں کاپتا. میں کہہ چکا ہوں کہ وہ تصور غلط نہیں ہے. زمین کے اوپر کا سارا تصور دل چہری کو نے دیا چاہیے بلکہ بدقسمتی سے تبلیغی جماعت میں یا علماء یہاں وہ تصور نہیں ہے. وہ وہاں کی چوک کمی ہے. تصور صحیح ہے اسلام چاہتا ہے ٹوٹل ڈومینیشن. اس کا ایک پولیٹیکل سسٹم بھی ہے اور اکنامک سسٹم بھی ہے سوشل اور ایک سوشل سسٹم بھی ہے. اس کا ایک فیملی سسٹم بھی ہے. اس کا تو زندگی کا ہر گوشہ جو ہے آل امبریسنگ. اس اعتبار سے جانا تو وہاں ہے ہمیں. اگر جانا وہاں ہے تو اس کے لیے اہمیت جو ہے جو کام ہو رہے ہیں وہ تو ہو رہے ہیں جو اہم ترین کام ہے اس کی طرف گویا کہ ابھی توجہ بھی نہیں ہوئی. آگے میں جا کے عرض کروں گا اس بحث کے اختتام پر ہے کہ صرف ایک شخص جس نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا اینڈ ہی واز علامہ اقبال. یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب کا عنوان ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. اس دور کی علمی سطح پر فکر اسلامی کی ایک تشکیل جدید ضروری ہے جو انٹیلیجنسیا کو مطمئن کر سکے اور دولت ایمان سے مالا مال کر سکے. نمبر دو پر یہ کام اگر کسی درجے میں کیا ہے تو ڈاکٹر رفیع الدین ہے. علامہ اقبال کی کتاب بھی بہت مشکل. وہ ایم اے فلسفہ کرنے کے بعد بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. اب کچھ پروفیسر سعید شیخ صاحب نے اس کو کچھ آسان بنایا ہے حوالے وغیرہ دیے ہیں. کوئی شخص اگر محنت کرے تو اس کے لیے آسان ہوگا. ڈاکٹر رفیع الدین کی آئیڈیالوجی ڈیفیوژن بھی بہت مشکل. کم سے کم یہ کہ سائیکالوجی اور فلاسفی کی بنیادی تعلیم آدمی نے حاصل کی ہو خاص طور پر سائیکالوجی کی تب وہ گاڑی آگے چلے گی. بہرحال باقی ان تحریکوں کے سامنے یہ کام نہیں آیا. وہ ابھی عرض کر دیتا ہوں. کرنے کا اصل کام بنا بری وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ایک زبردست علمی تحریک ایسی اٹھے, علمی تحریک, نوٹ کر لیجیے اس کو, ایک تحریک عوامی ہوتی ہے, سیاسی ہوتی ہے, یہاں ہم نے اس کو کوالیفائی کیا ہے علمی تحریک, جو سوسائٹی کے اعلیٰ ترین طبقات, اور یہاں پہ اعلیٰ سے مراد پیسے, دولت, اسٹیٹس یا پولیٹیکل جو حیثیت ہے اس کے لیے نہیں بلکہ ذہین, چنانچہ اس کی وضاحت ہو گئی ہے, یہ جو حرف عطف آ رہا ہے اور, یہ در حقیقت یہ تفسیر کے لیے, وضاحت کے لیے, اعلیٰ طبقات سے مراد کیا ہے, معاشرے کے ذہین ترین عناصر, یہاں بلکہ اور کی بجائے یعنی کر لیں, یہ میں نے ایک لفظ اصلاح تو پہلے کروائی تھی, ایک یہ معاشرے, یعنی معاشرے کے ذہین ترین عناصر کے فکر و نظر میں انقلاب برپا کر دے, اور انہیں مادیت و الحاد کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و یقین کی روشنی میں لے آئے. یہ الفاظ ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص یا ان کے ایلچی جو گئے تھے رستم کے دربار میں, کچھ روایات مختلف ہیں, جب وہ فکر سالار افواج ایران نے پوچھا تھا کہ کیوں آپ لوگ حملہ آور ہوئے ہیں, کیا بات ہے آخر, ان کا جواب تھا انا قد ارسلنا, ہمیں بھیجا گیا ہے, لنخرج جنات, تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں, نوٹ کیجئے اب کس کس چیز سے نکالیں, یعنی یہ ہمارا مشن, ہمیں کوئی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نوازے غنیمت میں کشور کشائی, کشور کشائی کے لیے ہم نہیں آئے ہیں, دولت کے لیے نہیں آئے ہیں, وی آر ناٹ اے نیشن, وی آر ڈو سینٹ, خود نہیں آئے ہم, اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو اور رسول نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سلنا قدر سلنا لنخر جنات من ظلمات جہالت الى نور الایمان, جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائے, ومن جور الملوک الى عدل الاسلام, بادشاہوں کے ظلم و ستم کی چکی سے نکال کر نجات دلا کر اسلام کے نظام عدل سے انہیں مستعد کرائے. دیکھیں یہی دو باتیں میں امریکہ میں کہہ کے آیا اسنا کی کنونشن میں, فوکس آن ٹو ایسپیکٹس, نمبر ون ایمان آن فلوسافیکل لیول, ناٹ آن ڈاگمیٹک لیول, آن فلوسافیکل لیول, نمبر ٹو اسلام ایز اے سسٹم آف سوشل جسٹس, اسلام ایک نظام عبادات کی حیثیت سے تو 1400 برس سے زیادہ پہچانا ہوا ہے, نماز روزہ حج زکات سے کون واقف ہے, اسلام ایز اے سسٹم آف سوشل جسٹس من جور الملوک الى عدل الاسلام, سرمایہ داروں کے ظلم و ستم کی تکی سے نجات دلا کر اسلام کے عدل سے مستعف کرائے, جاگیرداروں اور بادشاہوں کی, اس وقت سرمایہ داری نہیں تھی, وہ لعنت نہیں تھی, وہ تو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کی پیداوار ہے, ایک ہی لعنت تھی, جاگیردار اور اوپر بادشاہ, من دور الملوک الى عدل الاسلام, اور دوسری بات من ظلمات الجہالت الى نور الایمان, وہی الفاظ میں نے یہاں لیے ہیں, اور انہیں مادیت اور الحاد کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و یقین کی روشنی میں لے آئے, اور خدا پرستی و خود شناسی کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں. اب یہ الفاظ آ گئے ہیں صرف دو یہاں پر, ان کے پیچھے تو ایک پوری قیامت مضمر ہے, خدا پرستی اور خود شناسی, یہ خود شناسی جو ہے یہی اقبال کا فلسفہ ہے, خود ہی اپنی خود ہی پہچان, او غافل افغان, یا افغان سے ہٹا دیجئے انسان, نو دائسل ہو یو آر, you are not an animal alone, right, you have an animal being within you, آپ کے اندر ایک حیوان بھی مجمر ہے تو کھانے کو مانگتا ہے اور جن سے مقابل کی طرف ایک رغبت محسوس کرتا ہے, آرام چاہتا ہے, ہر چیز, لیکن تمہاری اصل حقیقت تو نہیں, وہ تو وہ ہے روح ربانی جو تم نے پھونکی گئی ہے, تمہارا روحانی وجود روتا ہی صحیح, ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم, ان لوگوں کو مانند نہ ہو جانا جنہیں اللہ, جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے باطل کر دیا. آج کا انسان اس سب سے بڑی سزا کا اس وقت جو ہے وہ شکار ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا اس پر مسلط ہے کہ اس نے خود اپنی انسانیت سے استعفیٰ دے دیا ہے, وہ اپنے آپ کو صرف ایک حیوان سمجھ رہا ہے اور کچھ نہیں, مستعفی ہے اپنے شرف سے اور اپنے مقام بلند سے. تو دو ہی چیزیں ہیں, خدا کی معرفت اور اپنی پہچان, اس لیے وہ مقولہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, اسے بعض لوگ حدیث کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں لیکن میں اسے صحیح مانتے ہوئے لیکن محدثین کیونکہ ایسے حدیث نہیں مانتے، نبی نے کہتا کہ حدیث، لیکن ایک حکیمانہ مقولہ ضرور ہے، اور اس آیت کا لازمی نتیجہ ہے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، اللہ کو پہچانو اپنی روح کو پہچانو، وہی تین چیزیں مقابل کی، تم نے اپنے جسم کو پہچانا ابھی تک، اپنے حیوان کو پہچانا ہے، اپنی روح کو نہیں پہچانا، تم نے کائنات کو دیکھا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا، تم نے اپنے من میں تو جھانک کر دیکھا ہی کبھی نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا کرا رہے زندگی، خدا پرستی اور خود شناسی کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں، خالص علمی سطح پر اسلامی اعتقادات کے مدلل اس بات اور الہاد و مادہ پرستی کے پرزور ابطال کے بغیر اس مہم کا سر ہونا محال ہے، یہ دو اسپیکٹس ہیں نیگیٹو اینڈ پازیٹو، مادہ پرستی اور الہاد کا ابطال کرنا پڑے گا، اب دیکھیں یہ الفاظ آئے ہیں سورہ انفال میں، لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ اللہ تعالیٰ حق کا حق ہونا ثابت کر دے، باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، یہ کام آپ کو کرنا ہوگا، باطل نظریات کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، حق کا حق ہونا مبرہن ہو جائے اور اس کو ثابت کر دیا جائے، ساتھ ہی یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ چونکہ موجودہ دور میں فاصلے بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں اور پوری نوع انسانی ایک کنڈے کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، لہذا علمی سطح کا تعین کسی ایک ملک کے اعتبار سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اعلیٰ ترین معیار کے مطابق کرنا ہوگا، فاصلے تو بے معنی ہے، امریکہ سے آج ایک فلسفہ ابھرتا ہے کل یہاں موجود ہے، فلسفے فکر خیالات نظریات کے لیے نہ کوئی پاسپورٹ ضروری نہ سیدھا، انسانی زندگی میں پہلے بھی نظریات پھیل جاتے تھے بغیر پاسپورٹ اور ویزا کے، اور اب تو گویا کہ وہ برق رفتاری سے پھیلتے، لہذا آپ یہ سمجھیں کہ اپنے ماحول کی انٹلیکچوئل لیول پر پیش کر کے گزارا ہو جائے گا، نہیں، آپ پر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اعلیٰ ترین سطح سے فکری اعتبار سے، اینڈ اف یو کانٹ میٹ دیئر چیلنج ان دیئر اون ایلیمنٹ، اسی لیول پر اگر آپ میٹ نہیں کر سکیں گے یو آر باؤنڈ ٹو فیل، اور آج اس پر یہ گاؤں میں بھی جائیے آپ، گاؤں میں آپ کو ملیں گے لوگ، آپ کو ٹیلی ویژن میں اور ٹرانسسٹر، پہلے ٹرانسسٹر آیا تھا، آپ ٹیلی ویژن ہے، آپ یہ سمجھیے کہ بالکل جس کو گراس روٹ لیول کہتے ہیں سوسائٹی کا، اس تک وہ خیالات پہنچا دیے، لہذا آپ کو اعلیٰ ترین سطح کو مد نظر رکھ کر اس کا لیول معین کرنا ہوگا، اور اگر کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ کام انتہائی کٹھن اور سخت محنت طلب ہے، لیکن یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اس کے بغیر اسلام کی نشر ثانیہ کے خواب دیکھنا جنت الحمقاء میں رہنے کے مترادف ہے، اٹس جسٹ لائک لیونگ ان فوڈ پیراڈائز، اگر آپ سمجھتے اسلام کی ڈومینیشن ہو جائے گی اور اسلام کا نظام قائم ہو جائے گا، اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، امپاسبل، افراد بدل جائیں گے، ایون بیڈ پیپل، وہ لوگ جو ہیں جو وہ نان انٹلیکچوئل میجورٹی ہے آپ کے معاشرے کی، ان میں سے آپ چاہے مچھلیاں پکڑ لیں گے، جیسے حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا مچھیروں سے، اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں آؤ کہ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں، کم سے بھی تو ہے بہت بڑی میجورٹی تو انہیں پر مشتمل ہے، وہ کام ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے، تبلیغی جماعت کے تحت ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، لیکن وہ جب تک ہم نے اب جو ایک ایک کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے، جب تک کہ وہ کام نہیں ہوگا سوسائٹی ایز اے ہول کوئی تاثر قبول نہیں کرے گی، معاشرہ نہیں بدلے گا، نظام نہیں بدلے گا، لہذا چاہے کتنا ہی مشکل کام ہے، جائنٹک ٹاسک ہے، ہمالائن ایک ٹاسک ہے، چیلنج ہے، اف یو آر ڈیٹرمنڈ، اف یو آر سنسیئر، اس کے بعد یہ بڑی پیاری بحث آ رہی ہے ایک، اس کے لیے دیکھیے ابھی اقتصادی اور شعوری ایمان کی تھوڑی سی بحث پہلے میں کر دوں، تو میک اٹ ایزی صدیقین جو ہے ان کو ذہن میں رکھیے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان کے چار کارڈر ہیں جو قرآن میں آئے سورہ نساء میں، من یطع اللہ ورسول
فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبوت کا دروازہ تو اب بند ہی ہو چکا, پہلے بھی وہ وحی شے تھی, اور نبی بھی در حقیقت اکثر و بیشتر صدیقین ہی میں سے اللہ تعالیٰ انہیں چنتا تھا, پسند کرتا تھا. جیسے کہ ایک درخت ہے یا پودا ہے گلاب کا, اس پر 10 پھول لگے ہوئے ہیں, ان سے کوئی ایک پھول کسی کا دست عنائی جو ہے وہ ایک پھول لے لیتا ہے, اس پھول کی قسمت ہے. صدیقین کون ہوتے ہیں؟ جو نبی کی دعوت پر فوراً لبے کے انسٹنٹینیس ریسپانس اینڈ ایکسپٹنس. ہاؤ ڈز اٹ ہیپن؟ یہ تو آپ نے حضور کی حدیث 12 سنی ہوگی کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا, دعوت دے رکھی, تھوڑا سا تعامل ضرور کیا اس نے, سوائے ابو بکر صدیق کے صرف ایک لمحے کا جو ہے تعامل نہیں. وہ کیوں ہے؟ اب یہاں نوٹ کیجئے, اس میں ہے در حقیقت وہ جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا. شیخ الہند کے ترجمے میں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا, ایمان عقلی لوگ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں, اور وہ مائکروسکوپک مائنورٹی میں ہوں گے, وہ جو ریئل ایلیٹ, ریئل انٹیلیجنسیا, ریئل انٹلیکچوئل صحیح لفظ, وہ تقلید سے انکار کر دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ 1,99,999 آدمی تو ایسا ہی ہوتا ہے, بلکہ 1,00,00,000 میں کہیے کہ 99,00,000 اور 999 آدمی وہ ہوں گے جو جس معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں جو کچھ وہاں بلیو کیا جا رہا ہے دے سٹارٹ بلیونگ اٹ. 10 خدا مانے تو اس نے بھی مان لیے, کوئی ایک مانتا اس نے بھی مان لیا, جو بھی فلسفہ چل رہا ہے مان لیا, چل پڑے. اصل شے کیا ہے؟ وہی اینیمل انسٹنکٹ ہے, کھانا ہے پینا ہے بھاگ ہے دوڑ ہے, مکان بنانا ہے شادی کرنی ہے فلاں کرنا ہے, وہ سوچتے نہیں کہ ہے کون, ہم کہاں سے آئے کہاں جا رہے ہیں. لیکن ہمیشہ 1,00,00,000 میں تو ایک آدمی ہوتا, وہ تو ڈزنٹ ایکسپٹ اینی تھنگ, ہی وانٹس ٹو نو دی ٹروتھ فار ہمسیلف. حقیقت کیا ہے مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے. اس لیے ایک مثال رکھیے فار ایسٹ کی, گوتم بدھ ایٹ دی ایج آف 30 دی پرائم آف ہز یوتھ لیفٹ دی پیلس یگ وائف اور سو نہار وہ چھوٹا سا بچہ چھوڑ کر. زندگی میں جن جن چیزوں کے ساتھ انسان کو ایک محبت ہو سکتی ہے وہ ساری چیزیں سے چھوڑ کر نکل گیا, وائف پاگل ہو گیا تھا, دماغ خراب تھا, کیا تھا, ریسرچ پر ٹروتھ. واٹ ہیپن ٹو سوکریٹس؟ گو ٹو دی لیفٹ, وہاں یہ تھے سندھی کا پکوائز. اس کے غور و فکر کے نتیجے میں کچھ چیزیں ایسی آئیں جو معاشرہ انہیں قبول نہیں کر رہا ہے. سوسائٹی نے اس کے سامنے دو آپشن رکھے, آئیدر کیپ کوائٹ, یو کانٹ پریچ, یو مے بلیو یور سیلف بٹ یو کانٹ پریچ, اور ٹیک دس کپ آف وائٹ. نو تھرڈ آلٹرنیٹو. جیسے صحابہ اکرام نکلتے تھے تو دو ہی تھے, تیسرا تو تلوار ہے, یا اسلام لے آؤ یا چھوٹے ہو کر رہو, اسلام کی بالادستی کو قبول کرو, جزیہ دو, ورنہ تھرڈ آپشن از سولڈ کہ تلوار تک نہ کرے. وہاں دو ہی تھے, زندہ رہنا چاہتے ہو تو چپ رہنا ہوگا, تم اپنے خیالات پھیلا نہیں سکتے ورنہ موت. اینڈ ہی پریفرڈ دی کپ آف وائن. واٹ ہیپن ٹو سلمان فارسی؟ بالکل حضرت ابراہیم کی داستان ہے. کیا فرق ہے سوائے سے کہ حضرت ابراہیم نبی بھی ہے خلیل اللہ ہے, سلمان فارسی نہ نبی ہے نہ وہ ان کا مرتبہ ہے, لیکن آپ ذرا کیجیے کاربن کاپی ہے. بت پرست کے گھر میں پیدا ہوئے, بت پرستانہ ماحول میں حضرت ابراہیم, یہاں باپ جو ہے آتش پرست ہے اور آتش کرنے کا بہت بڑا عہدیدار ہے. لیکن نہیں, کیوں مانے ہم؟ میں ابراہیم نے مانا نا, سلمان نے مانا. ابراہیم کو بھی گھر بار چھوڑنا پڑا, سلمان کو بھی چھوڑنا پڑا. ابراہیم بھی پہنچے عراق سے شام اور سلمان پہنچے ایران سے شام.
عراق سے شام کا فاصلہ کرنا ہے، ایران سے دور پہ عراق سے شام کا فاصلہ کرنا ہے، ایران سے دور جانا ہے.
دس از دی سرچ فار ٹروتھ.
وٹ ہیپن ٹو ورک آئی بین آفی؟ انگلی قوم کا فرد یہاں عربی پڑھنے لکھنے والے بھی گنے جا سکے انگلیوں پر. اینڈ ہی وینٹ آل دی وے ٹو سیریا ٹو لرن ہیبرو. تورات سیکھی ہے، تورات پڑھ کہا یب تم تورات ابھی عبرانی، تورات عبرانی زبان میں لکھتے تھے. سب سب تو معلوم یہ ہوا، میں نے چار مثالیں دی ہیں، میں انبیاء کی بات نہیں کر رہا، یہ غیر انبیاء کی بات میں لکھی. ان میں سے دو وہ ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے حضور کے ساتھ ہے، دو وہ ہیں کہ جو فار آف ہیں. سوکریٹس آف گریس، بدھا گوتما بدھا، سدھارتھا گوتما بدھا آف انڈیا، اور ابو سلمان فارسی اور برقع ابن لوسی. معلوم ہوا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تقلید کے بجائے دی وانٹ ٹو نو دی ٹروتھ فار دیمسیلفز. اور پھر اس کی اہمیت اتنی ہو جاتی ہے ان کے اندر کہ زندگی کی کسی اور شے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. یہ ہے اس کی انٹینسٹی. ایک تو یہ اچھا ہو جائے تو بہت اچھا ہے، معلوم ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو کام تو چل ہی رہا ہے، دھندا تو چل ہی رہا ہے. لیکن نہیں، پہلے یہ نہ کھانا پینا نہ زندگی. زندگی دے دی سقراط نے، محل چھوڑ دیا بدھ نے. جن میں یہ انٹینسو تھرس ہوتی ہے ٹو نو دی ریئلٹی، پہلے آپ کو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا. سرچ فار سچ پیپل. یہاں بڑا اس کو سمجھ لیجیے، ایمان عقلی کو. اس قسم کے لوگ جب غور کرتے ہیں کتاب فطرت کا مطالعہ اور اپنے من میں ڈوب کر، تو پہلے وہ خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں، پھر ان کے سامنے یہ حقیقت بھی آتی ہے کہ یہ دنیا نامکمل ہے. There must be a second life جس میں گندم گندم بےغورت دوڑے جاؤ. نیکی کا نتیجہ خیر اور بدی کا نتیجہ شر اور سزا کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے، یا کوئی تقاضا نہیں، اسی طرح مانتی ہے. یہ دو چیزیں ہیں، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. یہ عقل کے ذریعے سے بالمعاد. ایسے لوگوں کے کانوں میں جب نبی کی دعوت آتی ہے تو لبیک کہتے ہیں فوراً. یہ ہے سمعی ایمان، عقلی ایمان، سمعی ایمان، اور یہ ہے ایمان بالرسول. پتہ نہیں آپ حضرات نے وہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع والا کیسے سن لیا یا نہیں، تو وہ درس یاد آ رہا ہے نا. پہلی سٹیج کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب. یہ نشانیاں ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، دن اور رات، ان کو دیکھ کر وہ سلیم العقل اور سلیم الفطرت انسان، سلیم العقل اور سلیم الفطرت انسان، نیچر پرورٹیڈ نہ ہو، عقل جو ہے معوف نہ ہو، وہ پہلے خدا کو پہچانتا ہے. پھر سیکنڈ سٹیج، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. ایمان باللہ، ایمان بالمعاد. اب جوسف یہاں پہنچ گیا ہو، آپ سوچئے جب نبی کی دعوت آتی ہے اس کے سامنے، تو اس کا فوراً رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے. شریعت کی فطرت یہ کہہ رہی ہے. تو اگلی آج کیا ہے؟
ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا.
یہ ہے صدیقین کا ایمان. ابو بکر صدیق، عثمان غنی، وہ صدیقین میں سے. فرض سلمان فارسی، ورقہ ابن نوفل، کون ہے؟ اور بھی لوگ تھے. بعض حضرات تو تھے ایسے موحد کامل کے وہ کعبے کے پردہ پکڑ پکڑ کر دعا کرتے تھے، اللہ ہم صرف تجھے پوجنا چاہتے ہیں، ہم نہیں کرنا چاہتے یہ شرک، لیکن کیسے پوجیں یہ ہمیں پتہ نہیں. ہاؤ ٹو ورشپ یو او اور لارڈ وی ڈونٹ نو. چنانچہ حضرت عمر کو جو ایمان پہنچا ہے وہ کس راستے سے پہنچا؟ ہمشیرہ ان کی حضرت فاطمہ بنت خطاب، جو زوجہ تھیں سعید ابن زید کی، اور سعید ابن زید بیٹے ہیں زید کے، وہ موحد کامل تھے، وہ تھے جو کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کرتے ہیں، اللہ میں صرف تیری پرستش کرنا چاہتا ہوں. کیسے کروں یہ پتہ نہیں. مر گئے، وہ انتقال ہو گیا حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے. لیکن سوچئے اگر کہیں ان کو بھی زندگی مل گئی ہوتی تو کیا دوڑ کر وہ حضور کے قدموں میں نہ پہنچ گئے؟ کیا عجب کہ وہی صدیق اکبر ہوتے ہیں؟ انتحال یہ تھا. یہ ہر دور میں موجود رہے ہیں، ایسے لوگوں کی تلاش. یہ نہ سمجھیے انسان بدلا نہیں ہے، بائی نیچر مین ہیز نٹ چینج. ایسے لوگ ہیں، سرگردہ ہیں مختلف وادیوں میں، سوئے ہوئے ہیں، مدہوش ہیں، لیکن یہ کہ کھوئے ہوئے ہیں قیدی سے تلاش کرنا ہے. میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئوں کی جستجو. بڑا پیارا مسئلہ یاد آیا ہے، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئوں کی جستجو. پیش نظر علمی تحریک کے لیے سب سے پہلے ایسے ذہین اور باصلاحیت نوجوانوں کو تلاش کرنا ہوگا جن میں علم کی خرید پیا فطری طور پر موجود ہو، جن کے قلوب مضطرب ہوں اور روحیں بے چین ہوں، جن کو خود اپنے اندر یہ احساس موجود نظر آئے کہ اصل حقیقت حواس کی سرحدوں سے بہت پڑے. جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے کچھ نہیں ہے، اصل حقیقت پیچھے ہے. اور جن میں حقیقت کی تلاش اور دریافت اور اشتہار کا دائیا کی معنی ارج اتنا شدید ہو جائے کہ وہ اس کے لیے زندگی وقف کرنے کو تیار ہو، اور آرام اور آسائش کے حصول اور خوشنما مستقبل کیریئر کی تعمیر سے یکسر بے نیاز ہو جائے. ان میں سے ایک لفظ جو ہے وہ اہم ہے، یہ پارٹ ٹائم بزنس نہیں ہو سکتا، یہ سائڈ ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، اس لیول پر مطلوب ہے. یہ کہ ایک عام آدمی ہے وہ ایک سائڈ ایشو کے طور پر بھی کوئی کام کرنا ٹھیک ہے، اٹ ول ایڈ اپ، کہیں نہ کہیں اس کا بھی فائدہ جو ہے ظاہر ہو جائے. لیکن اصل میں جس لیول پر اس سے گفتگو ہو رہی ہے اس کو ذہن میں رکھیے برقرار، کہ جس لیول پر اس سے ہم بات کر رہے ہیں، پیش نظر علمی تحریک کے لیے سب سے پہلے وہی جملہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، ایسے ذہین اور باصلاحیت نوجوانوں کو تلاش کرنا ہوگا جن میں علم کی شدید پیاس فطری طور پر موجود ہو، جن کے قلوب مضطرب اور روحیں بے چین ہوں، جن کو خود اپنے اندر یہ احساس موجود نظر آئے کہ اصل حقیقت حواس کی سرحدوں سے بہت پرے واقع ہے، اور جن میں حقیقت کی تلاش اور دریافت کا دائیا اتنا شدید ہو جائے کہ وہ اس کے لیے زندگی وقف کرنے کو تیار ہو، اور آرام و آسائش کے حصول اور خوشنما مستقبل کیریئر کی تعمیر سے اکثر بے نیاز ہو جائے. ایسے نوجوانوں کو اولاً انسان کی آج تک کی سوچ بچار کا مکمل جائزہ لینا ہوگا. واٹ مین ہیز بین تھنکنگ. اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ انسانی فکر کی پوری تاریخ کا مطالعہ کرے. اس اعتبار سے منطق، ماوراء طبیعیات یعنی میٹافزکس، نفسیات یعنی سائیکالوجی، اخلاقیات یعنی ایتھکس، اور روحانیات ان کے مطالعے اور غور و فکر کا اصل میدان ہوں گے. اگرچہ ضمنی طور پر عمرانیات اور طبیعیات کی ضروری معلومات کی تحصیل بھی ناگزیر ہوگی، فکر انسانی کے اس گہرے اور تحقیقی مطالعے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ وحی آسمانی اور اس کے آخری جامع اور مکمل ایڈیشن
یعنی قرآن حکیم کا گہرا مطالعہ حقیقت کی تلاش اور حقیقت نفس العمری کی دریافت کے نقطۂ نگاہ سے کریں. دیکھیے اس کائنات کی گتھی کو سلجھانے کی ایک کوشش وہ ہے جو فلسفی کرتے رہے اپنی عقل سے منطق سے سوچ وچار سے یہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا. اسی کے نتیجے میں وہ سارے فلسفے جو ہے پیدا ہوئے. ان میں ریئلزم بھی ہے اگرچہ لیکن یہ وہ آئیڈیالزم بھی ہے لیکن دیکھ کر فلسفے جو اس وقت دنیا میں ہیں وہ ملحدانہ ہے. ایک اس حقیقت کا سراغ ہے جو وحی کے ذریعے سے ملتا ہے جو قرآن سے ملتا ہے. اب اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جب تک کہ ذہن میں یہ نہ ہو کہ انسان نے کیا کیا ٹھوکریں کھائیں اینڈ ڈز اٹ اسٹینڈ اسکروٹنی. تنقید جو ہے اس کا تحمل کر سکتے ہیں کہ نتیجے سب سے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو آدمی پڑھیں. اس کے بعد جو یہ بولڈ الفاظ لکھے ہیں غور سے پڑھیے. پھر اگر ایسا ہو کہ قرآن کی روشنی ان پر واضح ہو جائے اس کا پیغام انہیں اپنی فطرت کی آواز معلوم ہو اس کے نور سے ان کے قلوب و اذہان منور ہو جائیں آفاق و انفس کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں تمام بنیادی سوالوں کا تشفی بخش جواب انہیں مل جائے اور انبساط معرفت سے ان کے نفوس میں امن و سکون اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اسی کا نام ایمان ہے. یہ کون سا ایمان ہے؟ ایمان حقیقی. مادہ اس کا امن ہے, امن سے بنا ہے. وہ جو ذہنی بے چینی وہ جو پیاس کی شدت ٹو نو دی ٹروتھ اگر قرآن جو جواب دے رہا ہے وہ محسوس ہو کہ میری پیاس بجھ رہی ہے. تو اقبال نے کہا ہے نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عہد بندہ نواز نے. سارے مشرق اور مغرب کے فلسفے کھنگال کر انہیں اگر تسکین حاصل ہوئی ہے تو قرآن کے یہ کیفیت اگر حاصل ہو جائے اٹس ناٹ این ایزی جاب. تو ایسا ایک آدمی اب ہمارے لیے لاکھوں سے بڑھ کر دیں. اب دیکھیں اس کا بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ پورا فلسفہ سمجھ لیں. جب آپ یہاں سے شروع کریں کہ جب آپ غالب کا فرق کیجیے کوئی شعر سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور جھوم جاتے ہیں, کیوں جھوم گئے؟ کوئی چیز آپ کے اپنے اندر ہے جس کو اس نے چھیڑا ہے, کوئی تار ہے اندر آپ کے اندر تار ہے. وہ اس شعر میں جا کر اس مضراب کا کام کیا ہے, اس کے اندر یہ پیاس پیدا کیا ہے, ایک سمپیتھیٹک وائبریشن آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے. وہ آپ کی اندرونی وائبریشن ہے جو آپ کے جسم کو ادھر سے ادھر جو ہے وہ لہرا رہی ہے. اسی طریقے سے اور زیادہ میں بالکل ٹھوس میدان میں آ جاؤں, سو آدمی کہتے رہے, لاکھ آدمی کہتے رہے چینی میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے, پر چیزیں آپ نے چینی کبھی چکھی نہیں. آپ کہیں گے بھائی جب سو ہزار لاکھ آدمی کہہ رہے میٹھی ہوتی ہے تو پھر تو میٹھی ہوگی, لیکن ہوگی کہ تو رہے گا. لیکن آپ وہ چینی ذرا تھوڑی سی اپنے منہ میں رکھیے, اب آپ کے اندر جو ٹیسٹ بڈز ہے انہوں نے گواہی دی ہے یہ دیکھی ہے. اب آپ کہیں گے میٹھی ہے, ہوگی نہیں, اب یہ ہوگی سے گزر کر ہے کے درجے میں آ گیا. یہی معاملہ ہے در حقیقت. قرآن کو پڑھتے ہوئے جب آدمی کے اپنے اندر اس کی روح سارا معاملہ اس سے بہت ہو رہی ہے, وہ روح جو وہیں سے آئی ہے جہاں سے قرآن آیا ہے. میں ان دنوں وہ جو ایک درویش ہمارے ہاں آج کل آیا کرتے ہیں نقشبندی سلسلے کے فیصلہ آباد میں, ایک نشست میں بڑی پیاری بات کہی, بہت پیاری بات کہی کہ روح اور قرآن تو ایک گاؤں کے ہیں. جیسے ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں کو پہچان کر لپکتا ہے اس کی طرف, یہ تو ایک گاؤں کے ہیں. قرآن کہاں سے ہے؟ ذات باری تعالیٰ سے اس کا کلام ہے. اور روح کہاں سے آئی ہے؟ یہ سلولہ کاج روح کل روح من امر ربی. اس قرآن کے ساتھ جب وہ سمپیتھیٹک وائبریشن ہوتی ہے اور آپ کی روح گواہی دیتی ہے یہ حق ہے یہی صحیح ہے,
مجھے اسی کی پیاس تھی، مجھے اسی کی طلب تھی، یہی میرے اندر تھا. یہ ہے جسے اقبال نے کہا ہے انٹرنل ایکسپیرئنس. یہ میرا جو پورا فلسفہ ہے اس میں لفظ ایکسپیرئنس مجھے نہ رکھی ہے. تجربہ. اقبال نے ریکنسٹرکشن میں جو بحث کی ہے وہ یہ ہے، یقین تجربے سے پیدا ہوتا ہے. آکسیجن ہائیڈروجن مل کر پانی بن جاتے ہیں، بن جاتے ہیں، وہ آپ نے جا کر لیبورٹری میں ملا کے پانی بنا لیا. ناؤ دیر از نو آئٹ آف ڈاؤٹ. تجربہ ہے. تو یقین اور تجربہ، ایکسپیرئنس، اس کا جو گہرا تعلق ہے اس کو سمجھ لیجیے. یورپ نے، ملحدانہ سائنس نے صرف ایک ہی ایکسپیرئنس کو سمجھا ہے، وہ ایکسٹرنل ایکسپیرئنس ہے. ایکسپیرئنس تھرو یور سینس آرگنز، سیئنگ، ہیئرنگ، ٹچنگ، سمیلنگ، ٹیسٹنگ. اقبال کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک انٹرنل ایکسپیرئنس ہوتا ہے انسان کا، وہ ایکسٹرنل نہیں ہے. یہ انٹرنل ایکسپیرئنس ہے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جو آپ کو یقین عطا کرتا. تجربہ صرف خارجی نہیں ہے، تجربہ باطنی بھی ہے. بس یہ ہے اصل میں اضافہ جو اقبال نے کیا اور بہت خوبصورت کیا. ایکسٹرنل ایکسپیرئنس تو ہمارے لیے بسا اوقات دھوکے دینے والا ہوتا ہے. یہ تو سائنس کے چھوٹے چھوٹے تجربات ہیں. زیادہ گرم پانی سے کم گرم پانی میں انگلی ڈالیے، وہ ٹھنڈا لگے گا. اس سے بھی جو کم تھا اس سے ہاتھ نکال کے اس میں ڈالیں گے، گرم لگے گا. ٹیمپریچر وہی ہے. یور سینس آف ٹچ از ڈیسیونگ یو. تجربہ خارجی میں خطرات ہیں، تجربہ باطنی میں کوئی خطرہ نہیں. اس میں وہ یقین پیدا ہوتا ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا تھا نا کہ اب آدمی کہتا ہے چینی چکھ کر ہے، چینی میٹھی ہے، ہوگی نہیں. اسی طرح جب یہ انٹرنل ایکسپیرئنس ہوتا ہے تو پھر انسان یہ کہتا ہے کہ دور دینان بارگاہ الفت، جو رضی پہنا بردان کے حق، حق ہے اللہ، ایک ہے ہستی. یہ یقین ہے در حقیقت. جو ایمان، وہ جو یقین والا ایمان، حقیقی ایمان. اور اس کے لیے منبع اور سچشمہ، اب ہمارے پاس جو سورس ہے وہ قرآن ہے. قرآن کو پڑھو، اس کی گہرائی میں غور زنی کرو، لیکن صرف حصول ثواب کے لیے نہیں، اس کے معنی کے اندر غور زنی کرتے ہیں. ڈائیونگ ڈیپ انٹو دی میننگ آف دی قرآن. قرآن میں ہو غور زن ہے مرد مسلمان، جب اس کے ساتھ تمہاری شخصیت کے اندر کے باطنی تار جو ہیں وہ جھنجھنا اٹھیں. اینڈ یو گیٹ اے سیٹسفیکشن دیٹ آئی ہیو دی آنسر ٹو آل دی بیسک کوشچن دیٹ وار باڈرنگ می، تب وہ ہوگا ایمان. اس کا نام ہے امن، سکون. جیسے پیاسے کو پانی مل جائے تو جو تسکین ہوتی ہے، ایسے ہی ایسے لوگوں کو جب ایمان نصیب ہو جاتا ہے تو انہیں سکون اور امن حاصل ہوتا ہے. اسی داخلی امن کا نام ایمان. پھر یہی ہوں گے جنہیں رسوخ فی العلم حاصل ہوگا، جن کا علم ذہنی آوارگی، ذہنی و اخلاقی آوارگی کے بجائے تقوی و خشیت الہی پر منتج ہوگا. ایک وہ ہے کہ علم کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں لیکن اخلاق دیکھیے تو معلوم ہوتا نہایت پست، دلچسپیاں بہت ہی گھٹیا. علم ہے، معلومات ہے، اسے علم نہیں کہنا چاہیے، معلومات کا ذخیرہ ہے. جو قرآن کہتا ہے یحملون اسفارا، کتابوں کے بوجھ لادے ہوئے، ان کے دماغ جو ہے وہ لائبریریز بن چکے ہیں. وہ ریفرنسز دیں گے اور صفحات اور اس کی سطروں کے حوالے سے ریفرنسز دے دیں گے، لیکن وہ علم یہی ہے، ان کی شخصیتوں کے اندر اسے فرائض نہیں کیا. لہذا ذہنی اور اخلاقی آوارگی نتیجہ پیدا ہو رہا ہے. یہ علم جب ہوگا تو اس کے بجائے تقوی اور خشیت الہی. یہ آیت قرآنی ہے،
انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ کا کی اصل خشیت تو اس کے انہی بندوں کے اندر ہوتی ہے جو صاحب علم ہوتے ہیں، لیکن یہ علم وہ الراسخون فی العلم جن کا علم سچ ہی نہیں کہہ رہا، جن کی شخصیت انما یخشی اللہ من عباده العلماء کی مجسم تفسیر اور قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن کی عملی تفسیر ہوں گے. حدیث جو ہے سامنے آ گئی ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ کا قول کہ حضور قرآن مجسم تھے، کانا خلقہ القرآن، وہی تصور ہے اس میں کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، یہ علامہ اقبال کا مصرع ہے، اس کی عملی تصویر ہوں گے. اس لیے کہ قرآن کا مغز دراصل یہی علم حقیقت ہے جس کا دوسرا نام ایمان ہے. یہ اصل میں مولانا رومی کا ایک شعر ہے، یہ اس پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے لیکن اس کو جو بات انہوں نے سمجھانی چاہیے اس کے اعتبار سے وہ تین کی شعر ہے، اس پر توجہ اسی پر رکھیے. مفہوم مخالف نکالنا یہ صحیح نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کا ایک مغز ہے اور ایک اس کی ہڈیاں ہیں. ماذ قرآن مغزھا برداشت ہے، ہم نے قرآن سے اس کا مغز نکال لیا. ہڈی کا گودا ہوتا ہے، آپ اس کو چوستے ہیں ہڈی کو پھینک دیتے ہیں. اور شیر کے اعتبار سے بڑا اونچا یہ ہے مصرع، اس وقت پیشے سگا انداز سے ہڈیاں ہم نے کتوں کے آگے ڈال دی. کتے لڑتے ہیں غراتے ہیں دوسرے پر ہڈیوں پر. کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کا ایک حصہ ہے علم حقیقت علم ایمان، وہ ہے العلم. ایک ہے احکام، عوامر نواہی حلال حرام جائز ناجائز، جس پر دیش ہے فقہ. فقہ میں جو ہے کھینچ تان لڑائی دنگا فساد یہ ہوتا رہتا ہے، مولویوں کا کام ہی یہ ہے. تو در حقیقت یہ اس قسم کے مولویوں کی ایک طرح کی حجم ہے اس میں، لیکن جو بات اصل جس کے لیے میں تائید کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس حجم کے پہلو کو نکال دیجیے، جو ہے وہ یہ ہے کہ واقعتاً قرآن کا اصل مغز یہی علم حقیقت ہے جس کا نام ایمان ہے. یہی وجہ ہے کہ دو تہائی قرآن جو ہے اس میں احکام ہے ہی نہیں. سود حرام ہوا ہی نہیں مکے میں، مکے میں کیا، مدینے میں بھی جا کر سن 9 میں حرام ہو رہا ہے. شراب حرام ہوئی نہیں، دو تہائی قرآن مکی قرآن ہے، اس میں ایمان ہی کی تو بحث ہے ساری. ایمان یا بنیادی انسانی اخلاقیات، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، غریب کو مدد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، دو چیزیں ہیں بس. دو تہائی قرآن یا پھر قصے ہیں رسولوں کے، پچھلی اقوام کے. مکی قرآن 2/3 قرآن ہے، فقہی احکام اس میں ہیں، فقہی احکام سارے مدنی قرآنیاں ہیں. تو جہاں وہ ایمان کی بنیادیں ڈھیلی پڑ گئی ہو، وہاں یہ فقہ صرف آپس کی سلسلے بازی بن جاتی ہے. یہ ایک پروفیشنل سبب، یہ جیلسی اور ایک پیشہ ورانہ جو کشاکش ہوتی ہے صرف اس کا منظر ہے. تو اس کے اعتبار سے نہیں، کمپیئر دی ٹو، یقیناً مغز قرآن وہی علم حقیقت ہے جس کا نام ایمان ہے. قانون و شریعت کی اہمیت بجائے خود اگر کہ نہایت عظیم ہے. اب اس کو بھی پھر وہی نوٹ کیجیے جو ہمارے پہلے دوسرے صفحے پر بات آئی تھی، کہ در حقیقت یہ ریلیٹو بات ہے. جب آپ پوری کائنات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو سورج بھی ایک چھوٹا سا ذرہ بنتا ہے، میرے درخت کا ذرہ پانی، اور ذرہ پانی پر مائکروسکوپ لگا دیجیے تو وہ بھی ایک سورج کے مانند نظر آنے لگتا ہے. اسی طرح علم شریعت اپنی جگہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، لیکن علم ایمان اس کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بعض قرآن مقصہ برداشت ہے، اس کو ہاں پیشے سگا انداخت ہے. قانون و شریعت کی بجائے خود کی اہمیت بجائے خود اگر کہ نہایت عظیم ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ان کی حیثیت واقعتا اس وہاں کی ہے، ہڈی کی ہے. اور میں کوئی یوں کہا کرتا ہوں کہ ہڈیاں بھی غیر اہم تو نہیں ہے نا، میں کھڑا تو ہڈیوں کے بل پر ہوں. یہ سارا ہمارا جو بھی ہے ہیکل جو قائم ہے وہ تو ہڈیوں کے بل پر ہے، وہی سپورٹ کر رہا ہے میری باڈی کو. اور حقیقت یہ کہ اس کی حیثیت ایمانی کی تحصیل کے بغیر قرآن کے بیان کردہ قانون و شریعت پر غور و فکر بالکل بیکار ہے.
کہ وہ کیفیت یقین کی حاصل نہ ہو سکے. پھر ہوگا کیا, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس درجہ فصیحان حرم بے توفیق. پھر فتویٰ فروشی ہوگی اگر وہ یقین اور وہ ایمان جو ہے وہ حاصل نہیں. یہی رمز ہے حضرت ابن عباس کے قول میں جو بیان ہوا ہے کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. یہ حدیث کچھ اہل یہ تبلیغی جماعت کے حضرات کی طرف سے بہت پیش کی جاتی ہے ہماری قرآنی تحریک کے رد میں, کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. لیکن یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں قرآن جو کہا گیا در حقیقت اس سے مراد ہے قرآن کا علم شریعت, علم احکام. ورنہ صحابہ کرام نے ایمان کہاں سے حاصل کیا, وہ بھی قرآن سے حاصل کیا, یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے حاصل کیا, بول کے صاحب یقین کی صحبت. وہ یقین کی یوں سمجھیے کہ بہت بڑی بھٹی تھی ذات محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی حرارت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ان سے ایمان ملا, باقی تبلیغ وبلیغ کا کام تو صحابہ کو نہیں سن دیا تھا حضور نے, کہ جو تم محنت کر رہے ہو ایمان کی اس کے لیے دلیل نہیں لا سکتے. اور کہا گیا تو یہی کہا گیا اس قرآن کو اتارو, یا ایھا المزمل قم الليل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ہے بھائی کہو قرآن, تکرار کرو اس کی. ماں ہر کے خان رہے ان فراموش کر دائی اللہ حدیث دوست کے تکرار نہیں کنے, تکرار کرو پڑھو. در حقیقت یہاں قرآن سے مراد جو ہے وہ در حقیقت اس کا ثم تعلمنا القرآن, قرآن کا ایک حصہ وہ ہے جس نے ایمان دیا ہے, دوسرا حصہ وہ جس نے احکام دیا. تو پہلے جو ہے وہ حصہ نازل ہوا ہے جو ایمان دینے والا تھا, بعد میں وہ حصہ آیا جس نے احکام دیا. مغرب کے فلسفہ و فکر کے مؤثر ابتال اور اس کی تہذیب و تمدن کے واقعی استحصال کا کٹھن کام صرف ان لوگوں کے بس کا ہے جو علم حقیقت کے ان چشموں سے اچھی طرح سیراب ہوں جو قرآن حکیم کی آیات بینات کی صورت میں رواں ہیں. انہی کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ آج کے فلاسفہ کے لیے ایک نئی تحفظ تصویر کر سکیں اور آج کے منطقیین پر اثر نو رد کر سکیں. یہ امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کی دو کتابوں کا نام ہے, صحافت الفلاسفہ غزالی نے لکھی, لیکن وہ نہیں لکھ سکتے تھے اگر یونان کے فلسفے کی گہرائیوں میں خود نہ اتر گئے ہوتے. اس کی نفی تو تبھی کر پائے, جڑوں میں اترے ہیں, وہاں سے اس کی خامیوں کو پتہ چلایا ہے اور تب اس کی نفی کی. اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب رد اور المنطقی لکھ نہیں سکتے تھے اگر اس دور کی منطق کو ماسٹر نہ کرنے. ان الحدید بالحدید یفہم, لوہا تو لوہے سے کٹتا ہے. آپ جدید فلسفے پڑھیں گے نہیں اور چاہیں گے ان کا ابطال کر دیں, اس سے بڑی حماقت تو ہے. اور ابطال کریں گے نہیں اگر ان کا باطل ہونا ثابت نہیں کریں گے, آپ کا انٹلیکچوئل وہ آپ کی اس جذبات کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا, وہ قبول نہیں کرے گا. تو برین ٹرسٹ ہو یا کہ آپ بائی پاس کر رہے ہیں اپنے اس پروسیس کے اندر, تبلیغ کے پروسیس میں بائی پاس کر رہے ہیں برین ٹرسٹ کو. اس سے صرف افراد بدل سکیں گے, دی ہول آرگنزم سوشل آرگنزم دی سوسائٹی اور دی اسٹیٹ ایز اے ہول اٹ ول نیور چینج. اور پھر جملہ الحاد و مادہ پرستی کے اس سیلاب کا رخ پھیر دے جو تقریباً دو صدیوں سے ذہن انسانی کو بہائے لیے چلا جا رہا ہے. اس تخریب کے ساتھ انہیں جدید علم الکلام کی تاسیس کا مثبت کام بھی کرنا ہوگا تاکہ ریاضی فلکیات طبیعیات فلکیات حیاتیات اور نفسیات کے میدان میں جن حقائق کی دریافت آج تک ہوئی ہے اور جو اسی حقیقت کلی کی ادنا جزیات ہیں جن کا مظہر عطب ایمان ہے, انہیں اسلامی عقائد کے نظام میں اپنے اپنے مقام پر صحیح طور سے فٹ کیا جا سکے. اس جملے پر ذرا غور کر کیجئے. دیکھیے سائنس جو کچھ معلومات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ, جسے آپ کہتے ہیں آج کل کے زمانے اصطلاح میں ایکسپلوژن آف نالج, کتنا ایسا دھماکہ ہے, اتنی معلومات ہے آج انسان کے پاس کہ کسی انسان کے لیے تمام معلومات کا احاطہ تو محال عقلی ہے, ناممکن. اتنے شعبے ہیں, فزکس تو کسی ایک سائنس کا نام نہیں ہے, بے شمار شاخیں ہوں گے ہر شاخ کے اندر, اس کے اندر نیچے ایک اور شاخ سے شاخ نکل کے چلی جا رہی ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں جو پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں وہ اکثر و بیشتر بالکل ڈل ہو جاتے ہیں,
اس لیے کہ وہ اس کی بال کی کھال نکالتے ہوئے ایک شعبے کے اندر بیٹھ کر کئی سال تک انہوں نے سوچا ہوتا ہے، غور کیا ہوتا ہے، تو براڈر اور واسٹ اسکیل کے جو حقائق ہیں ان کی نگاہوں سے اجھل جاتے ہیں، کامن سینس نہیں رہتی، وہ اسپیشل سینس جو ہے اس کی ایک خاص معلومات اور اس کا علم وہ ہو جاتا ہے. تو جو بھی معلومات حاصل ہوئی ہیں یہ سب کیا ہے؟ میں یہاں ڈاکٹر رفیع الدین کا ایک کال آپ کو سنا رہا ہوں، شاید کسی اور کا ہو، انہوں نے بھی ان سے سنا ہو، میں نے ان سے سنا. دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ اینڈ قرآن از دی ورڈ آف گاڈ. کوئی شک ہوگا اس میں؟ دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ، ہز کریشن، وہی اس کو چلا رہا ہے، وہی مدبر ہے. اینڈ قرآن از دی ورڈ آف گاڈ، دیر کین بی نو کنٹرڈکشن بٹوین دی ٹو. کیا ہو سکتی ہے؟ قول و عمل کا تضاد جو ہے وہ تو انسانوں کے اندر بھی بہت بری شے ہے. یہ ما تقولون مالا تفعلون، کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں. اب یہ ہے کہ سائنس اور مذہب اس وقت اس قدر ڈائگنلی اپارٹ کھڑے ہوئے ہیں، اپوزٹ، دونوں کے درمیان کوئی بریجز نہیں. اس لیے کہ ہمارا وہ ڈاگما آج سے 600-800 سال پہلے ایک جگہ پر پہنچ کر ہو گیا. ریلیجس تھاٹ کے اندر کوئی آگے ارتقا نہیں ہوا. سائنس ورسر اور ایکسپلوژن، انفارمیشن کا اور معلومات کا ایکسپلوژن، دیر از اے بگ گیپ بٹوین دی ٹو اینڈ یو ہیو ٹو برج دس گیپ. یعنی جو میں نے یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ فلسفہ اور فلسفیانہ جو دوسرے علوم ہیں ان کا پڑھنا اور قرآن کے ساتھ ساتھ ان کو ٹیلی کرنا، وہ تو ہمیں ایمان عطا کرے گا. یہ دوسرے لیول کی شے کہ جدید علم کلام مرتب کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ ایک ایسا اسلامی فکر آپ مرتب کریں. وہی اب یہاں پر آ جائے گا علامہ اقبال کا فکر، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. یو ہیو ٹو ریکنسٹرکٹ دی اسلامک تھاٹ، لیکن وہ اس طرح ریکنسٹرکٹ ہو کہ جو بھی سائنس نے معلومات دی ہیں اس کو اس میں انکارپوریٹ کیا جائے، بیکاز دیٹ از این انٹیجرل پارٹ آف دیٹ تھاٹ، اٹس دی ورک آف گاڈ. نظریات کو الگ رکھ دیجیے، دو چیزیں الگ ہیں، نظریات اور فیکٹ جنہیں آپ نے ویریفائی کر لیا ہے جو ثابت ہو گئے. نظریات تو ہو سکتا ہے آج ہے کل نہ رہے، کل وہ خود اسی میدان کے اندر غلط ثابت ہو جائے. تھیوریز کو الگ رکھیے، لیکن یہ کہ ہر میدان میں جو فیکٹس معلوم ہو گئے جو ویریفائی کیے جا چکے ہیں، ان کو اگر آپ انکارپوریٹ نہیں کرتے ہیں اپنے اس نیو ایک ریکنسٹرکٹڈ اسلامک تھاٹ میں، تو یو فال شارٹ آف دی ریکوائرمنٹ آف یور ٹائم اینڈ ایج، اٹ وونٹ ورک. یہ ہے بات جو کہی جا رہی ہے. تاکہ ریاضی، طبعیات، فلکیات، حیاتیات اور نفسیات کے میدان میں جن حقائق کی دریافت آج تک ہوئی ہے اور جو اسی حقیقت کلی کی ادنا جزیات ہیں جن کا مظہر عتم ایمان ہے، انہیں اسلامی عقائد کے نظام میں اپنے اپنے مقام پر صحیح طور سے فٹ کیا جا سکے. آج سے 35-40 سال قبل علامہ اقبال مرحوم نے الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کے سلسلے میں جو کام کیا تھا، اس کا وہ حصہ تو اگرچہ بہت محل نظر ہے جو شریعت و قانون اور اجماع و اجتہاد سے بحث کرتا ہے اور جو فی الواقع الہیات سے براہ راست متعلق بھی نہیں ہے. تاہم اپنے اصل موضوع کے اعتبار سے علامہ اقبال کی یہ کوشش بڑی فکر انگیز تھی، اور جیسا کہ خود علامہ نے کتاب کے دیباچے میں فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے علم آگے بڑھے اور فکر کی نئی راہیں کھلیں، زیر نظر کتاب میں جو خیالات بیان ہوئے ہیں ان کے علاوہ بلکہ ان سے صحیح تر خیالات ظاہر ہوں. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم انسانی فکر کے ارتقاء کا ایک آزاد تنقیدی نقطہ نظر سے مسلسل جائزہ لیتے رہیں. اگر انہی خطوط پر کام جاری رہتا اور کچھ باہمت لوگ اس کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے تو ایک بہت وقیع اور قابل قدر کام ہو جاتا، لیکن افسوس کہ خود علامہ مرحوم کے حلقہ اثر میں سے بھی کسی نے اس میدان کو اپنی جولانی تباہ کے لیے منتخب نہیں کیا. آج ہم یہیں ختم کر رہے ہیں، ٹائم بھی ہو گیا ہے،
اب کل کے لیے یہ نوٹ کر لیجیے، یہ آپ یہاں سرکولیٹ کر چکے ہیں کیا وہ پروگرام جو ہے؟ کل کا پروگرام آپ نے بتا دیا ہے، کل صبح 9 بجے ہم انشاءاللہ تعالی یہاں جمع ہوں گے. آج کیا بات ہے وہ ندیم صاحب نہیں آئے؟ اچھا آج بالکل آئے نہیں، آگے چلے گئے. تو کل انشاءاللہ 9 بجے ہم جمع ہوں گے. اور میں نے آج وہ کام نہیں کیا سوالات والا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ پورا ختم ہو جائے تو کل ہم بھرپور سیشن ایک رکھیں گے ان کے سوالات کے جواب بھی، اور اس میں ارینج کر لیں گے ایسا کہ جو شخص بھی سوال کرے اس کے پاس بھی وہ اسپیکر ہو، مائک ہو، تاکہ وہ بھی ریکارڈ ہو جائے. تو یہ کام ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کل صبح کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یا رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا اس کتاب سے کا مطالعہ مکمل ہو جائے گا. یہ 4 نشستوں میں ہماری جو بحث آج تکمیل کو پہنچے گی، میں نے ہر نشست کے آغاز میں کوشش کی ہے کہ سابقہ مطالعے کا ایک خلاصہ پھر دہرا دوں. میں سوچ رہا تھا کہ اس سے پہلے جب ہم ایک ایک ہفتے کے وقفے تھے یہ مطالعہ کرتے تھے تو یقیناً بہت بڑا گیپ جو ہے ذہنی پیدا ہوتا تھا، لیکن یہ روزانہ کے مطالعے کے دوران بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ پھر ذہن میں بات کو اور سلسلہ گفتگو یا سلسلہ بحث یا سلسلہ استدلال کو اس کی کڑیوں کو دوبارہ جوڑ لیا جائے. تو کل میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا جب ہم نے اپنی اس بحث کا آغاز کیا تھا کہ جس کا عنوان تھا کرنے کا اصل کام. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اب ہم آسمان سے زمین پر آئے ہیں، تو اسی ایکسپریشن کے حوالے سے میں پھر ایک برڈ آئی ویو دے رہا ہوں اس پوری بحث کا، کہ سب سے پہلے ہم نے ایک مشاہدہ کیا کہ اس وقت ہمارے کرہ ارضی پر جو کرہ ہوائی ایک تہذیب، عالمی تہذیب کی شکل میں مسلط ہے. وہ عالمی تہذیب جو ہے وہ اپنے اوریجن کے اعتبار سے یورپین تھی، اپنے ایکسٹینٹ کے اعتبار سے گلوبل ہے. اس تہذیب کی رگوں پہ نے الحاد اور مادہ پرستی سرایت کیے ہوئے. اس کا سبب جو ہمارے اس کتاب سے کہ اصل میں سکوپ میں داخل نہیں تھا، لیکن چشتی صاحب کے مضمون کے حوالے سے اس کی وضاحت ہو گئی تھی، کہ اس کا سبب وہ رد عمل تھا کہ جو یورپ میں پاپائیت کے استبدادی نظام کے خلاف پیدا ہوا. نتیجتاً مسلمانوں کی زیر اثر اور ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے تعلیم پانے والے لوگوں کے زیر اثر جب دو تحریکیں یورپ میں ابھریں، ایک اصلاح مذہب کی تحریک ریفرمیشن اور دوسری اصلاح احیاء علم کی تحریک رینائسنس، تو اس احیاء علم کی تحریک، ویسے تو اسے احیاء العلوم کہا جاتا ہے لیکن اصل میں احیاء علم صحیح لفظ ہے، احیاء علم کی اس تحریک کی جڑ بنیاد میں مذہب سے بودھ، نفرت یا کم سے کم یہ کہ عدم التفاق کی شکل پیدا ہو گئی. اب چونکہ اس علمی ارتقاء کے پھر دو گوشے ہوئے، ایک خالص فزیکل سائنسز کا اور ایک سوشل سائنسز کا اور فلاسفی کا. فزیکل سائنسز کے میدان میں تو اس رجحان نے یہ شکل اختیار کی کہ جو ماورائی تصورات ہیں ہم ان سے بحث ہی نہیں کرتے، خدا ہے یا نہیں یہ ہماری بحث سے خارج ہے، روح کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں یہ ہماری بحث سے خارج ہے، مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے یا نہیں، کوئی ہماری ایگزسٹنس ہے یا نہیں یہ بھی ہماری بحث کے دائرے سے باہر ہے، لہذا ہم نہ اس کی نفی کرتے ہیں نہ اس بات کرتے ہیں. لیکن اس نفی اور اس بات کا، نفی اور اس بات دونوں کے عدم کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ نفی ہو گیا، اس لیے کہ یہ قابل انتفاق چیزیں قرار نہیں پائی. فلسفے کی دنیا میں تو الحاق جو ہے وہ بہت ہی زور شور کے ساتھ ہے، مذہب کے خلاف بغاوت جو ہے اصل میں وہ فلسفے کے میدان میں، اس میں ایک چھوٹا سا مکتبہ فکر آئیڈیلزم کا تو ایسا رہا ہے لیکن اس کے اب حلقہ بگوش بہت ہی کم معدوم کے درجے میں. کہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ مذہب کی کسی درجے میں موافقت کر سکتا ہے. باقی جتنے بھی مکاتب فکر پیدا ہوئے وہ سب کے سب ملحدانہ مادہ پرستانہ تھے. اور اس کا جو کرکس آف دی میٹر تھا وہ پھر راج پیدا کر لیں کہ خدا ورسس کائنات, روح ورسس مادہ, جسم بھی ہمارا جو ہے اسی مادے کی صورت ہے. اور یہاں چاہے معاد کا لفظ ایک ہی لفظ استعمال کر لیں اور یہ حیات دنیا بھی ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ بحثیت مجموعی فکر کے میدان میں وہ چیزیں توجہ سے ہٹتی چلی گئی اور ارتکاز توجہ ان پر ہوتا چلا گیا. یہ ہے بنیادی نقطۂ نظر اس تحقیق کا. پھر اگلی بحث یہ تھی کہ اگرچہ ان تین چیزوں کے مقابلے میں یہ تین چیزیں بالکل بے حقیقت ہیں, بے وقت ہیں, اپنی جگہ ان کی بھی بڑی اہمیت ہے. لہذا یورپ میں پہلے تو ان کو فوکس کیا گیا اپنی انویسٹیگیشن اور اپنی تحقیق اور جستجو کا مرکز بنایا گیا, جس سے فزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی میں حیرت انگیز ترقی ہوئی. اور اس کے نتیجے میں بظاہر خابیدہ اور خفتہ بظاہر فطرت کے پردے میں بڑی بڑی توانائیوں کا سراغ ملا. اس سے تقویت پا کر یورپ اب اس نے اپنے استعمار کا سلسلہ جو ہے پوری دنیا میں پھیلایا, اور اس کا سب سے بڑا شکار عالم اسلام ہوا. اس لیے کہ قریب ترین وہی تھا. اگرچہ تدریجن یہ ہوا ہے معاملہ کہ پہلے عالم اسلام کا جو مشرقی بازو ہے وہ زیر اثر آیا. سب سے پہلے تو ہسپانیہ, اس کو تو ختم کیا انہوں نے, وہاں تو مسلمان کا نام و نشان نہیں باقی رہا. پھر یہ کہ مشرقی بازو, پھر ہوتے ہوتے یہ گلوبل ڈومینیشن عالم اسلام پر ہو گئی. اس کے رد عمل میں سب سے پہلے تو عسکری تحریکیں اٹھیں. 19ویں صدی عیسوی کی عسکری تحریکیں, یہ ایک نیچرل رد عمل تھا. ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن, یہ اسی کا مظہر ہے. تو وہ تحریکیں, تحریک شہیدین, سوڈانی کی تحریک, مہدی سوڈانی کی, سنوسی کی تحریک, اور ایک شخصیت اس میں جمال الدین افغانی کی, یہ تحریکیں ناکام ہو گئیں. البتہ یہ ذرا آج اضافہ کر لیجیے اس بحث میں, اصل میں اس طرح کی دوہرائی کا ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہیں کہیں فلمی گیپس ہو جاتے ہیں, رہ جاتی گفتگو میں کہیں کوئی خلاف کی صورت تو وہ پور ہو جاتی ہے. یہ تحریکیں 20ویں صدی عیسوی میں کامیاب ہو گئی, لیکن یہ پھر اب عسکری تحریکیں نہیں تھیں, یہ عوامی تحریکیں تھیں, عوامی سیاسی قومی تحریکیں. اور ان کی کامیابی کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا میں جو ڈسٹریبیوشن آف پاور ہے, پاور سے مراد یہ بجلی نہیں یعنی اصل قوت, اس کا نقشہ ایک دم بدل گیا. اور امریکہ ایک بہت بڑی سپر پاور کی حیثیت سے سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں اس زمین کے افق پر, پولیٹیکل جو بھی ہورائزن ہے اس پر نمایاں ہوا. اور وہ چونکہ جمہوریت کا دل دادا, فریڈم اور جمہوریت کی گویا کہ اس کے نزدیک اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے جتنی اہمیت کا کسی مسلمان کے نزدیک اس کا عقیدہ یا اس کا ایمان, اس اعتبار سے تقویت حاصل ہوئی ان تحریکوں کو. اور بڑی تیزی کے ساتھ یورپین امپیریلزم اور وہ جو کالونائزیشن تھی اس کی بساط جو ہے وہ طے ہوئی ہے. اور بہرحال یہ ایک ہمارا عالمی سطح پر ملت اسلامیہ کا ایک قدم جو ہے اس اعتبار سے آگے گیا ہے کہ وہ براہ راست غلامی کا سلسلہ جو ہے وہ بہت کہیں شاد ہی کہیں کہیں باقی رہ گیا ہے, ورنہ اکثر و بیشتر عالم اسلام آزاد ہو چکا ہے. اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا, انہوں نے جو سائنٹیفک ایک ریشنلزم پیدا کیا تھا اس کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہوا. وہ رد عمل جو ہے اس نے دو شکلیں اختیار کی, ایک جس کا کہ سمبل ہے دیوبند, اور وہ ہے مدافعت محض, وڈرا کر کے اپنے اندر اپنے خول میں بند ہو کر قال اللہ قال الرسول اس کے اندر محصور ہو کر اور اپنے دین و ایمان کو بچانا, اور زیادہ سے زیادہ جتنے اور لوگوں کو اسی خول کے اندر لایا جا سکے اس کی کوشش کرنا. یہ چیز اگر سے اصولی اعتبار سے غلط تھی ایریشنل، لیکن عملی اعتبار سے یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس کا فائدہ ہوا ہے اور ایک محدود طبقے کے دین و ایمان کی حفاظت ہوئی ہے، اور بحثیت مجموعی جو ہمارے معاشرے میں مذہب کا ڈھانچہ تھا وہ قائم رہا ہے، برقرار رہا ہے. اگرچہ اب جو اسٹیج ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ فلسفہ بالکل چل نہیں سکتا. اگر ہمارے علماء کرام اپنی پوری جو بھی اسکیم ہے اس پر نظر ثانی نہیں کریں گے تو یہ مدافعت محض جو ہے یہ اب کام نہیں دے سکتی، بلکہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسرا رخ اختیار کیا جائے. دوسرا رخ کون سا؟ سر سید جس کے جو سمجھیے کہ آغاز کرنے والے تھے، اصولی اعتبار سے وہ صحیح ہے کہ خود ما صفا داما صدر، ہر نئی چیز سے اپرانا جو ہے یہ تو کوئی صحیح بات نہیں، اس کو کنفرٹ کیجئے، فیس کیجئے، پھر یہ کہ اس میں دیکھ کے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، غلط کو رد کیجئے، صحیح کو قبول کیجئے. تو لاجیکلی یہی صحیح تھا، اگرچہ ابتدان جو اس کا نتیجہ نکلا وہ بڑا غلط نکلا، اس لیے کہ مروبیت بہت شدید تھی. تو ایک مروب ذہن جو ہوتا ہے، ایک خوردہ ذہن، ڈیفیٹس مینٹیلٹی کے ساتھ، وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا کہ صحیح اجزاء کون سے ہیں اور غلط اجزاء کون سے ہیں. وہ بہت سے غلط کو بھی صحیح کے کھاتے میں ڈال دے گا اور بہت سے صحیح کو غلط کے اندر شمار کر جائے گا. تو ابتدائی تو اس کے نتائج جو تھے وہ یہ ہوئے کہ مذہب کا جو اس کا اصل اعتقادی اور ایمانی جو اس کی اساس ہے وہ بری طرح مجروح ہوئی، اس لیے کہ اس کا تو تعلق ہی سارا کا سارا ماورائی جو تصورات ہیں اس کے ساتھ ہے. لیکن یہ کہ اب یہ کام بہرحال کرنا ہوگا، اس لیے کہ اب اگر آپ کو جس کام تک ہم پہنچے ہیں اگر اس پر کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے تو طرز عمل لازمن یہی اختیار کرنا ہوگا، مدافعت کے محض جو ہے وہ کام نہیں دے سکتے. اس کے بعد آگے بڑھئے کہ پھر جب یورپ میں حیات دنیاوی ہے اب اس پر توجہ متکز ہوئی تو پھر مختلف نظریات، عمرانی نظریات سیاست کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، سماج کے میدان میں، سماجی اقدار کے میدان میں نئے نئے خیالات، نئے نئے نظریات، نئے نئے تصورات پیدا ہوئے، اور مختلف نظریات کی تالیف سے ان کو جوڑ کر، مثلا ایک نظریہ کیپیٹلزم میں ڈیموکریسی ہے تو کیپیٹلسٹک ڈیموکریسی ایک نظام بن گیا، ایک نظریہ جمہوریت ہے، ایک نظریہ سوشلزم ہے تو سوشل ڈیموکریسی یہ بھی ایک نظریہ بن گیا، وغیرہ وغیرہ نظام بنتے چلے گئے. نیشنلزم اور نیشنلزم کے ساتھ سب سے زیادہ قریبی رشتہ رکھنے والا جو ہے سیاسی نظام وہ تو فاشزم ہے، قوم اور قوم کی برتری اور قوم کی عظمت اور قوم کی آن اور قوم کی عزت تو وہ اتر گئی. تو اس طریقے سے مختلف عمرانی نظریات، تصورات، فلاسفیز یہ پیدا ہوئی اور ان کی تعلیف سے نظاموں کا تصور آیا، اور پھر تحریکیں چلی، یہ کمیونسٹ موومنٹ ہے، یہ فلاں موومنٹ ہے، یہ ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، یہ اس طرح کی موومنٹ ہے، یہ سوشلسٹ موومنٹ ہے. اس کا جو ہم پر اثر ہوا ہے وہ یہ کہ ہم نے بھی عالم اسلام نے جب اپنا جائزہ لیا تو محسوس ہوا کہ ہمارا دین بھی تو ایک مکمل نظام زندگی ہے، یہ ہم نے اسے صرف عبادات کا ایک مجموعہ بنا کے رکھ دیا، یہ صرف مکمل نظام زندگی ہے. تو یہ جو ایک طرح کا یوں سمجھیے کہ ایک شعور بیدار ہوا ہے، اس میں یقیناً مغرب کے اس پورے جو اس کا تاریخی پس منظر ہے اس نے ایک پارٹ پلے کیا ہے، وہ اس کا ایک محرک بنا ہے. لیکن یہ کہ جو اس کے لیے پھر اصطلاحات وضع ہوئی وہ یقیناً جدید تھیں، وہ کوئی قدیم اصطلاحات نہیں تھی. اسلام کا نظام حیات یہ کوئی قدیم اصطلاحات.